نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانيه لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله وتفترق امتي على 73 مله كلهم في النار قالوا من هي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے محترم بھائی اور بزرگوں, ایک روایت میں نے آپ کو سنائی, اس کو سرسری اگر ترجمہ کے انداز میں پیش کیا جائے تو بھی ہمارے دل پر اثر کر جائے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت ایک زمانہ دیکھنے والی ہیں کہ ان کا ہر طریقہ یہود اور نصرانیوں کے طریقے پر ہو جائے گا, یہاں تک کہ عبادت جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور محض اللہ ہی کے لیے ہیں, اس عبادت کے اندر بھی یہود اور نصرانیوں کے طریقے آ جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ میری امت غیروں کے طریقے پر اتنی چلے گی. آپ اگلی بات سنو, اللہ کے حبیب نے فرمایا یہاں تک کہ اگلی امتوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری اس امت میں بھی ایسا ہوگا. حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی, میری یہ امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی, اور یہ ہو رہا ہے, ماضی کے اندر بھی ہوا, ابھی فی الحال بھی ہو رہا ہے, اور آئندہ ہونے والا ہے. ہماری نسلوں کو یہ دیکھنا ہے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آگے چل کر کے ایسے ڈراؤنے اور سنگین فتنوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا کہ جو سنگین فتنوں کا سامنا ہمارے پچھلے بزرگوں نے کیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم تو یہ دیکھیں کیا ہمارے طور و طریق اور عبادت کے اندر غیروں کے طریقے آ رہے ہیں, کیا ہم ہماری شادی بیاہ کے اندر ہندوؤں کی نقل کر رہے ہیں, کیا ہم نصرانیوں اور یہودیوں کی کوئی نقل کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری یہ مبارک عبادت نکاح بڑی مبارک عبادت ہے کہ قرآن نے کسی اور رشتے کے حق میں اتنی آیتیں نہیں نازل ہوئی جتنی نکاح کو لے کر کے ہوئی ہیں, اور میاں بیوی کے رشتے کو لے کر ہوئی, ماں باپ کے حق میں حسن سلوک کے سلسلے میں آیتیں اتری, اور بھائی بہنوں کے حقوق کے بارے میں اتری, رشتے داروں کے حقوق کے بارے میں اتری, پر اتنی زیادہ آیتیں میاں اور بیوی کا جو سنسار ہے, جو رشتہ ہے, اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں اتری, اور یہ رشتہ مضبوط بھی ہے کمزور بھی ہیں. کتنا کمزور ہیں, اگر ایک باپ اور بیٹا دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی, باپ نے کیا کہا اپنے بیٹے کو, میں تیرا باپ نہیں ہوں, تو کیا وہ اس کا باپ نہیں ہے؟ اس کا باپ ہی ہے. اور بیٹے نے کہا چل چل تو میرا باپ نہیں, میں تیرا بیٹا نہیں, تو یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں, وہ باپ باپ ہی ہے اور وہ بیٹا بیٹا ہی ہے. ماں اور بیٹی کی لڑائی ہوئی, ماں نے کہا کہ میں تیری ماں نہیں, بیٹی نے کہا تو میری ماں نہیں, میں تیری بیٹی نہیں, تو یہ کہنے سے رشتہ ٹوٹتا نہیں, وہ ماں ماں ہے اور بیٹی بیٹی ہیں. دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی, دونوں بھائی بولنا بند کر دیا, کہہ دیا کہ تو میرا بھائی نہیں, وہ کہے تو میرا بھائی نہیں, تو یہ کہنے سے بھائی کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں، یہ دونوں کا رشتہ یہ کہنے کے بعد بھی برقرار رہے گا، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اگر شوہر نے اتنا کہہ دیا طلاق کی نیت سے کہ تو میری بیوی نہیں، تو بات پوری ہو گئی، یہ رشتہ گیا، اوپر کے سارے رشتے باقی رہتے ہیں، کتنے مضبوط ہیں، یہ بھی مضبوط ہیں، پر کمزور بھی اتنا کہ اگر شوہر نے یہ کہہ دیا طلاق دینے کی نیت سے تو یہ بیوی اس کی بیوی نہیں رہی اور وہ اس کا شوہر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں جو بھی رکاوٹ بننے والے تھے، اللہ نے کسی خلل کو بھی برداشت نہیں کیا، کسی کے بھی خلل کو برداشت نہیں کیا، تاکہ رشتہ آخر تک جنت تک برقرار رہے، کہ دنیا کے اندر بھی موت تک رہے، موت کے بعد پھر جنت کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر بھی برقرار رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، چند ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے ان نکاحوں کے اندر بے برکتی آتی ہیں۔ آپ دیکھو، ہماری بچیاں دلہن کی شکل میں گھروں میں تھیں، گھر کے اندر تھیں، آج اسٹیج بنتا ہے اور اسٹیج کے اوپر کرسی رکھتے ہیں، اور ہماری جو بیچاری معصوم چہرہ کہ جو اچھی گھر کے اندر بیٹھی رہتی تھی، اس کو باہر لے آئے، اس کو بھی ایک نمائش کی چیز بنا دی اور اس کو بھی اسٹیج کے اوپر چھوڑ دیا۔ کتنے بیچارے تھکتے ہیں، علماء کتنی محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے کرتے آہستہ کوئی رسم ایسی ہو کہ جو اس میں بے برکتی پیدا کرنے والی ہو یہ ختم ہو جائے، لیکن تھوڑی ترتیب بدلنے کے بعد رسمیں تو وہی برقرار رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، کہ لوگو، میرا حبیب تمہارے لیے زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر شعبے میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے آپ کو معلوم ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دیا جاتا ہے، امیر معاویہ نے حجر اسود کا بھی بوسہ دیا اور رکن یمانی پر آئے، رکن یمانی پر بھی ٹھہرے اور رکن یمانی کو بھی بوسہ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ طواف کر رہے تھے، انہوں نے امیر معاویہ کو دیکھا کہ حجر اسود پر بھی بوسہ دے رہے ہیں، ادھر رکن یمانی پر دے رہے ہیں۔ آپ نے امیر معاویہ کو کہا کہ امیر معاویہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بوسہ دیا، اس میں کیا اتنا غصے ہو رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کو کہہ رہے ہیں، کہا کہ غصے کی بات نہیں ہے، یہ تم نے غلط کام کیا۔ تو امیر معاویہ پولیٹیشن آدمی ہیں، پولیٹکس کے اندر ان کو بہت انٹرسٹ تھا، اللہ نے بڑی مہارت دی تھی، زبان بھی ان کی ویسی ہی تھی، بولتے تھے بھی وہ پولیٹیشنز کی طرح بولتے تھے۔ کہنے لگے کہ ابن مسعود، خانہ کعبہ کا کون سا حصہ ایسا نہیں ہے جو بوسہ دینے کے قابل نہ ہو، خانہ کعبہ کا تو ہر پتھر بوسہ دینے کے قابل ہے، ہر پتھر بوسہ دینے کے قابل ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ بات کہی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف یہ آیت سنائی کہ معاویہ کیا تم نہیں پڑھتے ہو قرآن میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا تیرا خدا نہیں کہتا، تیرا رب نہیں کہتا کہ میرا حبیب تمہارے لیے سراپا نمونہ ہے؟ اور خدائے پاک کی قسم، اس رب کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت کے اندر اس خانہ کعبہ کی عزت ہے، اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی قسم، میں نے میرے نبی کو کبھی بھی رکن یمانی کا بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امیر معاویہ نے کان پکڑا کہ بھائی غلطی ہو گئی، اب کبھی بھی یہ غلطی نہیں ہوگی، اب میں کبھی بھی بوسہ نہیں دوں گا۔ عبادت کے اندر بھی اپنی جگہ پر خانہ کعبہ محترم ہے، خانہ کعبہ بوسہ کے قابل ہیں، لیکن میرے بھائیو، جو اللہ کے حبیب نے بتلایا اگر اسی طریقہ پر ہیں تو عبادت ہے، اور اس طریقے سے اگر ہٹ گئے تو پھر وہ عبادت کی ویاکھیا سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے معافی مانگی کہ میں نے آپ کو دلیل دی، میں معافی مانگ رہا ہوں، اب سے کبھی بھی مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی. تو نکاح بھی عبادت ہے, ہم نیت کریں پہلے, آپ آئے تو صحیح ہو پر نیت بھی کر لیں. دیکھو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ابھی آپ نیت کیا کریں گے کہ دو رکعت جمعہ کی فرض امام صاحب کے پیچھے. لیکن یہ نکاح کی عبادت ہے تو ہم ویسے شرکت کر لیتے ہیں نکاح کے اندر, لیکن کبھی ہم نیت نہیں کرتے. نیت کریں گے تو عبادت کا ثواب ملے گا. ہم نیت کیا کریں گے, نیت ہمیشہ یہ کریں کہ میرے پروردگار دو ایمان والوں کے ایسے پیارے عمل کے اندر میں شرکت کر رہا ہوں جس عمل کے صدقے میں انہوں نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے. کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان, ایمان والا جب نکاح کرتا ہے تو اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے. ابھی اس نے قبول نہیں کیا, نہ ابھی یہ شوہر ہے اور نہ ہی وہ اس کی بیوی ہے. جیسے ہی دو بول بول دیے کہ نام قبل تو ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا, اب یہ رشتہ بن گیا. اب انہوں نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي, باقی جو آدھا رہا اس میں اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے, اللہ تبارک و تعالی جوڑے کو کامیاب کریں گے, اللہ ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے. اس میں سب سے بڑی جو بات ہے میرے بھائیو, درگزر کرنا. جہاں پر بھی میاں بیوی کے اندر عادت ہوتی ہے درگزر کرنے کی, اللہ تعالیٰ ایسے جوڑوں کو ہمیشہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے. اور اللہ کے حبیب نے اپنی امت کو پریکٹیکلی بتلایا, دلداری کر کے بتلائی اور محبت کا اظہار کر کے آپ نے دکھلایا. جب کبھی کسی سے محبت کریں تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. ہم اظہار کریں بیوی کے سامنے اظہار کریں تو کیسے اظہار کریں گے؟ شوہر جب اندر آتا ہے تو اس کا منہ کبھی ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کھٹا لیمبو کھایا ہو, اور کبھی شوہر کی طرف وہ دیکھتی ہیں تو کبھی ایسا لگتا ہے شوہر بھی ناراض ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائے, ان دونوں کی مسکراہٹ پہ میرا رب بھی مسکراتا ہے. خالی مسکراہٹ پر کہ میرا پروردگار بھی مسکراتا ہے. کیوں؟ محبت برقرار رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غزوہ میں تھی. غزوہ تو سمجھتے, غزوہ اور سریہ, ہر وہ جنگ جس میں اللہ کا حبیب خود شامل حال رہا ہو ایسی جنگ کو غزوہ کہتے ہیں, اور سریہ ایسی لڑائی کو کہتے ہیں جس میں آپ نے شرکت نہ فرمائی ہو. ایک غزوہ میں حضرت عائشہ شریک ہیں, ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت تھی کہ آپ اکثر ہار پہنتی تھی, ہار, اور خاص کر کے اپنی بہن اسما کے پاس سے لیا کرتی تھی. تو حضرت اسما کا ایک ہار, تو وہ جب حضرت عائشہ پر تہمت آئی, وہ واقعہ پورا الگ ہے, یہ واقعہ نہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں, وہ حضرت اسما کا ہار تھا. اس موقع پر حضرت عائشہ نے گلے کے اندر ہار پہنائے اور اس کا دھاگا کمزور ہوگا, یہ کمزور دھاگا ٹوٹ گیا. اب وہ ٹوٹا, حضرت عائشہ کو معلوم نہیں کہ یہ ہار کہاں گرا, حالانکہ جہاں بیٹھی تھی وہیں پر گرا. اونٹ ایک کھڑا تھا, وہ اونٹ ہار پر بیٹھ گیا. اب ادھر ادھر دیکھا حضرت عائشہ نے تو کہیں پر بھی ہار نہیں. اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا. تو آپ نے اپنی بیوی صحابہ اکرام کو دلداری کر کے بتلایا. صحابہ کو آپ نے کیا فرمایا, بھائی عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے, تلاش کرو. آپ نے حضرت عائشہ کو یہ نہیں فرمایا, ارے کیا ہار ہار کرتی ہیں, تجھے معلوم ہے کتنا بڑا سفر ہے اور ہم کس مہم پر جا رہے ہیں اور تو ہار کہہ رہی ہیں. آپ نے حضرت عائشہ سے نہیں کہا, آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو بھائی عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے, تلاش کرو. اب یہ بےچارے تلاش کرتے کرتے, وہ تو اونٹ کے نیچے تھا اور ہار پر اونٹ بیٹھا ہوا تھا, تلاش کرتے رہے کرتے رہے, یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا. اب وہ بےچارے پانی بھی جو ان کے پاس اسٹاک تھا پانی کا سفر میں, وہ پانی پیتے رہے استعمال کرتے رہے. اب وہ پانی بھی ختم ہو گیا. تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو اب پانی بھی نہیں, جن کا وضو باقی ہے ان کا تو وضو ہے, لیکن جن کا وضو نہیں ان کا کیا ہوگا؟ اب یہ صحابہ کوس رہے تھے کہ ان کو سب سے زیادہ غصے تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ, بہت غصے تھے. کن پر؟ ابو بکر صدیق پر. کیا کہہ رہے؟ تیری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے, اگر یہ ہار کا معاملہ بیچ میں نہ لاتی تو یہ ہم یہاں نہ رکتے, کب کے یہاں سے کچھ کر جاتے, لیکن تیری بیٹی نے ہار کا مسئلہ پیش کیا اور ہم رک گئے. جب یہ بات صدیق اکبر کے کان میں پڑی, اسید بن حضیر بہت گرم ہیں, تو صدیق اکبر بھی جوش میں آ گئے. اب صدیق اکبر نے سوچا کہ میں جاؤں تمبو میں, جس تمبو کے اندر اللہ کے حبیب تھے, میں اندر جاؤں اور میری بیٹی کو برابر دھمکاؤں کہ تیرا ہار گیا تو گیا, کہنے کی کیا ضرورت تھی تجھ کو. صدیق اکبر اندر گئے. جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب لیٹے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ کا سر ہے. لیکن صدیق اکبر سیدھے گئے اور جا کر کے ان کے چہرے کے سامنے ہی کہنے لگے کہ تیری وجہ سے ہوا ہے, تیری وجہ سے ہوا ہے, اس طرح. اور ایک چونکا مارا یہاں, ادھر ایک چونکا مارا, زور سے مار کر کے باہر نکل گئے. جب باہر آئے تو اسید بن حضیر نے دیکھا کہ بہت گرم لگ رہے, صدیق اکبر ان کے چہرے سے لال ہو گیا تھا چہرہ. اللہ کے حبیب بھی تعجب کرنے لگے کہ کیا معاملہ ہے, ابو بکر صدیق تو بڑا نرم دل آدمی ہے اور اتنا غصہ دکھلایا. وہ تو باہر چلے گئے, اللہ کے حبیب کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی, جو کچھ کہاں گیا حضرت عائشہ سے کہاں گیا. جب باہر آئے تو سب پریشان, کہنے لگے کہ ہمارے پاس پانی نہیں. لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حبیب سے شکایت کرنی چاہیے. صدیق اکبر کو ہی کہا کہ تو ہی جا بھائی, تیری بیٹی کی وجہ سے پانی ختم ہوا ہے. تو دو تین صحابہ تیار ہوئے کہ اللہ کے نبی کو جا کر کے شکایت کریں کہ پانی نہیں تو ہم کیا کریں. اب یہ اندر جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, آپ پر وحی نازل ہوئی. جبرائیل نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا, اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پاک مٹی پر تیمم کر لو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آیت اس طرح نازل ہوتی کہ میرے حبیب آپ نے ہار کی وجہ سے قافلے کو روک لیا, آپ نے اپنی بیوی کی ایک چاہت پر قافلے کو لیٹ کر دیا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پوچھ کر لیتے کیا ہار بڑا تھا یا یہ مہم بڑی تھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ آیت اترتی, اس قسم کی آیت اترتی, لیکن اللہ کے حبیب پر جو آیت نازل ہوئی سو جو ہوا وہ ہوا, پانی نہیں تمہارے پاس تیمم کر لو. تو صحابہ اتنے خوش ہو گئے, اتنے خوش ہو گئے کہ آج پہلا دن ہے, پہلا موقع ہے جب قرآن مقدس کی یہ آیت اتر رہی ہے, پورے قانون کو بدلا جا رہا ہے. آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے حبیب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک یہی قانون تھا کہ وضو کے لیے پانی فرض اور وضو پانی ہی سے ہو سکتا ہے. آج قانون بدل رہا ہے, قانون بدل رہا ہے. اور اللہ کے حبیب نے جو فرمایا کہ لوگوں, چھ چیزوں کے ذریعے مجھ کو فضیلت دی گئی تمام انبیاء پر, ان تمام چیزوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ یہ مسجد, یہ زمین میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی اور یہ زمین میری امت کے لیے پاک کر دی گئی. اس سے پہلے ضروری تھا کہ جس کو بھی عبادت کرنی ہے جاؤ گرجا گھر میں جاؤ چرچ میں جاؤ, عبادت خانے میں جاؤ, زمین پر نماز نہیں پڑھ سکتے. وضو پانی نہیں, چلا لو پانی ملے تب وضو کرنا اور تب نماز پڑھ لینا. اللہ کے حبیب کی یہ امت پہلا موقع ہے کہ آج اس امت کے لیے تیمم جائز ہو رہا ہے. کہ صحابہ اتنے خوش ہو گئے. سب سے زیادہ گرم کون تھے؟ اسید بن حضیر. وہ آئے صدیق اکبر کو چپک گئے, کہنے لگے کہ یا ابا بکر الصدیق, آپ کا تو کہنا کیا, کہ آپ کا گھرانہ اتنا مبارک گھرانہ ہے کہ آپ کے گھر والوں کی برکتیں ہمیشہ اس امت پر رہی ہیں، آپ نے اس امت پر عظیم احسان کیے ہیں، آج تیری بیٹی نے پوری امت پر احسان کر دیا قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے کہ تیری بیٹی کے ہار کی وجہ سے تیمم کا ہدیہ اور تحفہ اس امت کو دیا جا رہا ہے۔ یہ تو علمی بات ہے، علماء جانتے ہیں، پر میرے بھائیو اللہ کے حبیب نے جو اپنی بیوی کے ساتھ دلداری کی، اس دلداری کا لحاظ رکھا گیا آسمانوں کے اندر، یہ نہیں کہا گیا کہ میرے حبیب ہار کو چھوڑ دو چلو آگے، پانی نہیں ہے سب پریشان ہیں، آپ کی دلداری کا احترام کیا گیا کہ میرے حبیب تو نے جو اپنی بیوی کو دلداری دکھائی اس کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کے ذریعے پوری امت کو پیغام دیتے ہیں کہ بیویوں کا بھی احترام کیا کرو، ان کی عزتیں کیا کرو، ان کا بھی، خالی اپنے دوسروں کے پاس احترام نہیں کروانے کا، اپنوں کو بھی کرنا پڑے گا۔ پہلے تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم احترام کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں، پہلے ہم یہ سمجھیں، اگر بیوی کو ہم عزت دیں گے تو انشاءاللہ بیوی اتنی بے غیرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں عزت نہ دے، ہمیں احترام نہ دے۔ تو ہم کو اللہ کے حبیب کے پاس حضرت صفیہ آئی ایک مرتبہ ملاقات کے لیے، جب اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان المبارک آخری اشرہ، تھوڑی دیر بیٹھی، اس کے بعد حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھے اب چلنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جا سکتی ہو۔ اللہ کے نبی آپ اپنی بیوی کو مسجد نبوی کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے، جیسے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، ہم جب بڑے اکابر ہوتے ہیں، بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو لینے کے لیے جاتے ہیں، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاویں، جو غیروں کے اندر طریقہ ہے ہمارے اندر نہیں۔ وہ سارے اخلاقیات اور اخلاق کا جتنا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ ہمارے پاس سے غیروں نے لے لیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، اس لیے ہم بے وقات اور ذلیل جیسے نظر آتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے نبی کے طریقوں پر چل رہے ہیں بغیر ایمان کے، یہ تو بھائی مال ہیں، جو بھی آدمی لے گا وہ مالدار ہو جائے گا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو جو قوم بھی اپنائے گی اللہ دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں گے، اور ایمان کے باوجود، ایمان کے باوجود اگر اللہ کے نبی کے طور و طریق کو ٹھکرائیں گے اللہ ایمان کے باوجود ذلیل و خوار کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ تو ہم میرے بھائیو بہت ہوا بہت ہوا، ہم تھوڑے سنبھل جائیں، سنبھل جائیں، یہ ہمارے لڑکوں میں نئے نئے ذوق شوق پیدا ہو رہے ہیں، ہماری لڑکیوں میں نئے نئے ذوق شوق پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھو نا شادیوں کے اندر آپ دیکھو پانچ پانچ سات سات آٹھ آٹھ لاکھ دس دس لاکھ تک کے خرچے ہو رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ صحیح، کم سے کم 10% تو غریبوں کو کرنا پڑے گا۔ اگر ایک مالدار اپنے مال کے نشے میں کر رہا ہے تو یہ 100% نہ صحیح تو کم سے کم 10% تو کرنا پڑے گا، اور نہیں کریں گے تو سامنے ذلت کا سامنا ہے۔ وہ تو خالی ہماری عورتیں تو خالی بولنے میں بولتی ہیں، اتنا یاد رکھنا کہ بس ہم کو تو ایسی لڑکی مل جائے جو بس بچے سے محبت کرے اور وہ اس کے حقوق کو ادا کرے، لیکن جہاں کوئی مال نہیں آتا مال، تو پھر اس بیٹی کے لیے گھر جہنم بن جاتا ہے۔ پر آپ وڈیل ہو، سجن ہو، آپ کئی ایسے صلح کے کاموں میں کام کرتے ہو، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، ہمیں تو بہت ہوا ہے، آپ کو ہوا ہوگا، ہر اعتبار سے بچی باخلاق ہے، مہذب ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، عبادت گزار ہیں، نرم دل ہیں، سمجھدار ہیں، پر اس وجہ سے اس پر ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں سے کچھ زیادہ نہیں آیا۔ یہ سب کرتوت عورتوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے۔ اور ابھی تو بہت کچھ نیا نیا، اب تو ایک مہر فاطمی چل پڑی ہے، مہر فاطمی، ایک جیسے بلا چلتی ہے بیماری کی، ایسے مہر فاطمی کی بلا چل رہی ہے۔ ارے جھونپڑی والا ہے بیچارہ، وہاں سے بھی مہر فاطمی مانگ رہے ہیں، غریب ہیں تو بھی مانگ رہے ہیں، امیروں میں بھی مہر فاطمی، غریبوں میں بھی مہر فاطمی، یہ کیا سمجھ رکھتا ہے؟ کیا اس کو سنت موقعہ اور سنت سمجھ رہے ہو؟ یہ سنت نہیں ہے، اگر سنت ہیں تو اسلام میں 10 درہم بھی ہیں، جو 1700 روپے بنتے ہیں 1600 روپے بنتے ہیں, تو وہ سنت کوئی مہر فاطمہ نہیں. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زراعتی فوت ہیلمٹ جنگ میں پہننے کی. اب وہ تو حضرت عثمان نے اچھا کیا کہ 400 دینار درہم دے دیے, باقی حضرت عثمان کہتے کہ بھائی لاؤ ٹوٹی ہوئے ہیں تمہاری زرہ, چلو لے یہ پکڑو 20 درہم جاؤ. تو حضرت عثمان بات کو سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بیچنے کے لیے کیوں بھیجا. آپ نے پوچھا علی تیرے پاس کچھ ہے, تیرا نکاح تو ہو رہا ہے لیکن تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ زیرہ ہیں اور یہ گھوڑا ہیں, بس تلوار ہیں دوسرا تو کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو مجاہد اسلام ہیں, تیرے لیے گھوڑا تو ضروری ہے, ہتھیار بھی تیرے لیے ضروری ہیں, پر ایک کام کر یہ خود کو بیچ دے, ہیلمیٹ کو بیچ دے. اور خود کہنے لگے یا رسول اللہ کس کو بیچوں؟ کا بیچتے عثمان کو بیچ دے. آپ نے پورا ایڈریس دیا کہ عثمان کو دے دے, وہ ایڈریس ملا پھر وہ گئے وہ کہنے لگے کہ کیوں بیچنے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کو بیچ. ہاں کہا تیرا تو نکاح ہونے والا ہے. تو حضرت عثمان نے یوں سمجھو کہ وہ فوج ویسے وہ تو پرانی تھی, وہ لے لی اور 400 درہم پکڑا دیے حضرت علی کو کہ لو جاؤ. تو پھر آپ نے اندر سے کچھ درہم بلال کو دیے, بلال کو, اور کہا کہ جاؤ نکاح سے لگتا جو سامان ہے خوشبو وغیرہ وہ لے لو, اور باقی پھر وہ مہر ادا کی گئی جو آج ہم مہر فاطمی جس کو کہتے ہیں. اس کو سنت مت سمجھو. باقی کیا بولتے ہیں کہ یہ تو ایک سنت پر عمل ہو جائے, سنت پر عمل ہو جائے, لینے کی سنت پر عمل ہو. 500 میٹر کا منڈپ باندھا ہے اس میں عمل نہیں کرنا ہے سنت پر. 3-3 4-4 دن کھانا کھلاتے ہو وہاں اللہ کا نبی یاد نہیں آیا, اور اتنے بڑے تمبو لگا کر کے راستے روک لیتے ہو اس پر اللہ کا نبی یاد نہیں آتا ہے, لوگوں کو پریشان کرتے ہو آنے جانے والوں کو راستے بلاک کر کے وہاں اللہ کا نبی یاد نہیں آتا, اور یہاں لینے میں اللہ کا نبی یاد آ گیا. واہ بڑی زوردار سنت پر عمل ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو یہ سب ڈھکوسلے چھوڑنے کے ہیں, سامنے کیپیسٹی دیکھنے کی. کیپیسٹی دیکھو کیسی کیپیسٹی ہے. سودا کرنے کا نہیں ہوتا بچی کا, سودا نہیں ہوتا. یہ دیکھو بچہ نیک ہے, بچہ نیک ہے تو نیک ہے. اچھا یہ بچہ میری بچی کے حقوق کو ادا کر لے گا, وہ دیکھو. اصل تو وہ دیکھنا ہے. ارے مہر تو ایک بار لینے کی ہوتی ہے, بار بار تھوڑی ہوتی ہے. کتنی جگہوں پر بیچارے, میں آپ کو یہاں کھڑا ہو کر میں جھوٹ نہیں بولوں گا, کتنے بچے ہمارے پاس آئے مدد مانگنے کے لیے, مدد مانگنے کے لیے کہ میرے پاس صرف یہ 20,000 ہو رہے ہیں, 15,000 ہو رہے ہیں, مہر فاطمی ہیں ہمارے پاس, زیادہ نہیں تو مدد کرو. یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے, کیپیسٹی نہیں دیکھی گئی اور یہ مانگا گیا. میرے بھائی وہ سمجھدار ہیں, 2019 میں جی رہے ہیں, 70 اور بلیک اینڈ وائٹ کے ایریا میں نہیں جی رہے ہو. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ علم و ہنر کا زمانہ ہے, علم و ہنر کا زمانہ ہے. اب وہ سب چھوڑنا چاہیے اور ہمیں کچھ بیداری لانی چاہیے. سارے معاملات عورتوں کے حوالے, سارے معاملات عورتوں کے حوالے. جہاں کہیں بھی خرچہ ہو کہ علماء جاتے ہیں سمجھانے کے لیے, ارے یار ان کو تو میں نے بار بار کہا لیکن وہ نہیں مان رہے, تو بات پوری ہو گئی. اب ان عورتوں کو کہاں یہ بیچارے سمجھانے والے ہیں؟ عورتوں کو تو بس ان کی مرضی میں دیکھا کہ ادھر یہ ہوا تھا اور ہم یہ کر سکتے ہیں تو کر لینا تھا. انہوں نے یہ کیا, ان کی 2-4 آدمیوں نے باتیں کی کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا, بس اب وہ ہم کو بھی کرنا ہے. دیکھا دیکھی ہیں سب, دیکھا دیکھی. لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا, اپنے مال اور پیسوں کے بل بوتے پر کسی رسم کو جنم دے دیا اور کسی کی بیٹی اس رسم کی وجہ سے رہ گئی, اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کبھی بھی تمہارے سنسار کو برکت کے ساتھ نہیں چلائے گا, خیر و برکت اٹھا کے رکھ دے گا, اور ساری خیر برکت ختم ہو جائے گی, زندگی کڑوی بن جائے گی. آسان ہے یہ رسمیں پیدا کرنا, بہت آسان ہے. پیسے ادھر ادھر سے آتے ہیں نا, وہ ادھر ادھر جاتے ہیں. ارے ان کو پوچھو جو پسینہ بہا کر کے کماتے ہیں, بےچارے مجبور ہو جاتے ہیں. گھروں میں گھسوں گے تو پتا چلے گا کہ کون کس حالت میں پریشان ہے, کس کی جوان بیٹی کیوں پریشان ہے، کسی کا جوان لڑکا کیوں پریشان ہے، کیوں وہ بار الگ الگ گھروں میں جاتا ہے، کوئی رشتہ کیوں نہیں دیتا، بچی کیوں نہیں دیتا اس کو، کیا وجہ ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بددین ہے، کہ وہ بگڑا ہوا ہے، بہت کم ہوتا ہے. سب سے پہلی جو نظر کی جاتی ہے وہ مکان اور پیسوں پر کی جاتی ہے، سب سے پہلی نظر یہ ہوتی ہے. کتنے بیچارے نیک بچے کہ جو زار و قطار تہجد کے وقت رونے والے ہوتے ہیں، محض ان کو اس وجہ سے لڑکی نہیں مل رہی کہ وہ بیچارے مفلس اور فقیر ہیں، اس وجہ سے نہیں مل رہی. تو کیا ہم نے یہ سسٹم بنائی ہے سماج کے اندر؟ کیا ہم نے ایسا پلیٹ فارم کھڑا کیا ہے کہ ہماری نسلوں کو ہم یہی پلیٹ فارم دیں گے؟ تو میرے بھائیو، یہ ہر جگہ مسجدوں کے اندر، میں تو جہاں ہوتا ہوں کہتا ہوں کہ مہر فاطمی کو سنت کہنا بند کر دو. ایک تو سنت کے نام پر لوگ بہت پوری طاقت کرتے ہیں اور طاقت سے مانگتے ہیں. رات کو بھی ہم ایک جگہ پر تھے تو پھر میں نے نہ کہا کہ اس مہر فاطمی کو سنت چھوڑو، بس کون سی فگر ہے اس فگر کے اوپر آپ سیٹ کرو اس کو. تو یہ تو میرے بھائیو ہم سمجھدار لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا اس طریقہ سے ہٹ کر چلیں گے تو پھر ہم دیکھو ہزاروں میں ہیں، ہم اس شہر میں ہزاروں میں، احمد آباد کی طرح لاکھوں میں نہیں ہیں، ہم ہزاروں میں ہیں. لیکن پھر بھی اتنے طلاق کے کیسز ہزاروں میں کیوں ہیں؟ وہاں لاکھوں میں نہیں ہیں، یہاں ہزاروں میں کیوں ہیں؟ آپ دیکھو وہاں پانچ پانچ لاکھ بستی ہے مسلمانوں کی، وہاں جا کر آپ ٹیلی کرو، اتنے کیس آپ کو نہیں ملیں گے، اتنے خرافات نہیں ملیں گے. تو ہمارے یہاں کیوں اتنے بڑھ گئے؟ اس لیے کہ ہم نے ایسی ایک ایسا ماحول بنایا ہے، ایسا ماحول کھڑا کیا ہے، اور اکثر یہ معاملات عورتوں کے قبضے میں ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم کو میرے بھائیو ہماری نسلوں کی طرف دیکھنا ہے. رسمیں بڑھیں گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. اے میری امت، تمہارا کیا بنے گا؟ صحابہ کو کہاں جا رہے ہیں، تمہارا کیا بنے گا؟ صحابہ ایک دم تیار ہو گئے سننے کے لیے، اس لیے کہ آپ ایسے شبد بہت کم بولتے تھے، کیف بکم، کیف بکم، اس لیے کہ عربک زبان کے اندر یہ خطرہ والے شبد ہیں، تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ سننے کے لیے تیار ہوئے. آپ نے فرمایا اذا فسق فتیانکم، جبکہ تمہارے نوجوان، اس امت کے نوجوان آوارہ بن جائیں گے. صحابہ تو وہ تو پاک ماحول دیکھنے والے تھے، وہی کی برکتیں ان کو تو مل رہی تھی، اللہ کا نبی موجود ہیں. ایسے زمانے میں ایسے شبد، ایسے الفاظ کہ تمہارے نوجوان باغی بن جائیں گے. صحابہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ان ذالک لقائم، کیا ایسا ہوگا امت میں؟ آپ نے فرمایا نعم واشد، ہاں ہاں ہوگا، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس سے بھی سخت ہوگا، اس سے بھی سخت ہوگا. کہ اس امت کے نوجوان یہودیت اور نصرانیت کی طرف مائل ہوں گے، ان کے طریقوں پر مائل ہوں گے، اور وہ جو فیشن لائیں گے میری امت کے نوجوان ان فیشن اور ان طریقے پر چلیں گے. آپ نے فرمایا کیف بکم اذا طغى نساؤکم، اے میری امت تمہارا حال کیا بنے گا جبکہ تمہاری عورتیں سرکش بن جائیں گی، سرکش بنے گی. کیسی سرکش؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان ذلک لقائن، کہ ہماری عورتیں سرکش، یہ کم سمجھ میں آ رہا ہے اور برابر ہیں، ان کو سمجھ میں نہ آئے برابر ہیں. آپ نے فرمایا نعم واشد، میں جو کہہ رہا ہوں اس سے بھی سخت معاملہ ہوگا. یہاں تک کہ اس امت کی بچیاں ایمان کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی. کیا نہیں دیکھ رہے آپ؟ کیا نہیں سن رہے؟ سب سن رہے ہیں، اور بڑے شہروں کے اندر تو بہت ہو رہا ہے. ہماری تو چھوٹی بستی ہے، اس لیے کوئی چھوٹا واقعہ بھی ہوتا ہے تو فوراً سامنے آ جاتا ہے. جب بڑے شہر ہیں، جو بڑے شہر، وہاں تو ہر دن ایک ایسا معاملہ ہر دن ہوتا، ہر دن ہو رہا ہے. احمد آباد کے بڑے علماء وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں تو کتنی چلی گئی اور جا رہی ہے، لیکن کون ان کے پاس پہنچتا ہے اور کون سمجھاتا ہے، اور ان پر کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا 14 شتابدی پہلے، 1400 سال پہلے، اذا طغى نساؤکم، تمہاری عورتیں سرکش بنیں گی، تم اس وقت کیا کرو گے؟ اور آپ نے فرمایا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر، کہ تمہارا کیا بنے گا جس وقت تم اچھے کاموں کا حکم نہیں دوں گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے، لوگوں کو نہیں روکو گے، اور تم بولنے میں ڈرو گے، حق بات کہنے میں ڈر جاؤ گے، تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہاری کیا حالت ہوگی کہ امت اتنی سطح پر پہنچ جائے گی کہ کسی برائی کو برائی کہہ کر روکنا بھی مشکل ہو جائے؟ یہ تو کتنے سنگین حالات ہیں، اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے۔ یہ میرے بھائیوں خالی کہنے اور سننے کی بات نہیں ہوتی، کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ جو سنتے ہیں ہم اپنے گھر سے ہی شروع کریں، ہم اپنے خود کے گھر سے شروع کریں تو انشاءاللہ آپ و آپ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں جس قوم کی عورتیں اگر پاک دامنی کی زندگی گزارتی رہیں گی تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل نہیں کرے گا، اور جب اس قوم کی عورتیں بے حیا بے شرم بن کر کے پاک دامنی کو چھوڑ کر کے باہر نکل آئے گی اس وقت ہم کو عزت سے زینا اور عزت کے ساتھ باہر نکلنا، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں رنگ نہیں لاتی۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتلاؤں، مختصر ہے، اس کے بعد بات پوری کر دیتا ہوں۔ مغل کار کے اندر دہلی کے اندر قحط پڑا، مغل کے زمانے میں، تقریباً یوں سمجھو کہ 1528 کے اندر تو بابر کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر 16ویں صدی آتی ہے۔ اتنا قحط پڑا کہ لگاتار 7-6-7 سال تک بارش ہی نہیں برسی۔ اب دہلی کے بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے نیک اولیاء، علماء دین، وہ اپنی قوم کو اور اپنی سماج کو سمجھاتے رہے، لیکن میرے بھائیوں ان کے دلوں پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹے عذاب کے اندر جھنجھوڑ دیا۔ اب یہاں تو قحط سالی اتنی خطرناک ہو گئی کہ جانور مرنے لگے، لوگ مرنے لگے۔ اب جب پریشان ہوئے تو وقت کے اکابروں نے کہا کہ ہم سب مل کر کے ایک میدان میں جائیں، جنگل کے اندر، معصوم بچوں کو بھی لے لو، جانوروں کو بھی لے لو، بڑے بوڑھوں کو بھی لے لو، سب کو لے لو، اور ایک ساتھ سب مل کر کے بہت روئیں اور رو کر کے اللہ کو منا لیں۔ اب یہاں سب نکلے، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے الگ کیا گیا۔ معصوم بچہ جب ماں کی گود سے الگ ہوتا ہے روتا ہے، بچوں کو الگ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ زیادہ روئیں، اور جانور پیاسے تھے، بھوکے تھے، ان کو بھی میدان کے اندر کھڑا کر دیا۔ وہ گر رہے تھے، وہ چکرا رہے تھے، مر رہے تھے، ایسی حالت میں جنگل میں لے کر آئے۔ اب مجمع میں استسقاء نماز پڑھی گئی، اس کے بعد پھر دعا کے لیے لوگ اتنا روئے کہ دور دور دیہاتوں تک ان کے رونے کی آواز جا رہی تھی، دور دور تک۔ ایک راستہ جا رہا تھا قریب سے، کچا راستہ، اچانک ایک نوجوان اونٹ کی دوری پکڑ کے چل رہا تھا اس راستے پر، اور اونٹ کی پیٹھ کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، پکے پردے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ نوجوان نیچے چل رہا تھا، دوری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کی نظر پڑی وہ میدان والوں پر، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سب رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ اب یہ چلتے چلتے میں جب نظر پڑی تو اوپر والی جو عورت تھی کہاں کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے، ان کے پاس پوچھنا چاہیے کہ ان کے اوپر کیا مصیبت ہے، بیچارے کیوں پریشان ہیں۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، چلو چلتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ لڑکا اس اونٹ کو لے کر کے میدان میں آیا۔ میدان میں بیچارے جو بہت بوڑھے تھے، جو صحیح طریقے سے اپنے ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، اتنے کمزور تھے، وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان بوڑھوں کے پاس ہی آیا، کہنے لگا کہ یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں ہمارے قحط پڑا ہوا ہے، کئی سال سے بارش نہیں ہو رہی، تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، غلہ نہیں، اناج نہیں، پانی نہیں، جانور بھی کتنے مر چکے ہیں۔ کہا کہ تم کب سے دعا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اشراق کے وقت سب جمع ہوئے تھے یہاں، تو یہ ظہر کا وقت ہونے آ رہا ہے، لیکن آسمان پوری طاقت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے، پوری طاقت کے ساتھ۔ اب معصوم بچے بھی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے پانی کی قلت کی وجہ سے۔ اس لڑکے نے جو پیٹھ پر عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کی طرف نظر کی، کیا کہا کہ دعا کریں آپ؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دعا کر رہے تھے ان کی دعا میں شامل ہو جاتا اور یہ بھی ان کے آمین میں آمین کہتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ وہ اپنے پیٹھ پر جو عورت بیٹھی تھی ان کو بھی کہتا کہ ہاتھ اٹھاؤ ان کے آمین کے ساتھ تم بھی آمین کہو، اصل تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک طرف رو رہے ہیں اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ مانگو دعا، مناؤ اللہ کو۔ تو عورت کہنے لگی کہ بیٹا تو ہی کافی ہے، تو ہی کافی ہے، تو ہی دعا کر لے۔ ایک ہاتھ میں تو وہ ڈوری پکڑی ہوئے ہیں، ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور آسمان کی طرف نظر کی، کہنے لگا میرے رب یہ اونٹ کی ننگی پیٹ پر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کی پاک دامنی کا واسطہ، پاک دامنی کا واسطہ دے رہا ہوں، ان سے راضی ہو جا، بارش دے دے ان کو۔ ارے اگر تو ان سے راضی نہ سہی تو یہ پیٹ پر جو بیٹھی ہوئی عورت ہے اس سے راضی ہو جا اور تو بارش برسا دے۔ میرے بھائیو ابھی تو وہ دعا کے اندر مشغول تھا، چاروں طرف سے ہوائیں چلی جیسے بارش کے موسم کے پہلے چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں، اور گھٹا ٹوپ بادل آنے لگے۔ تھوڑی دیر کے اندر پورا نقشہ بدل گیا۔ وہ بوڑھے پکڑ کر کہنے لگے بیٹا تو کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں۔ مسافر ہوں کہاں سے آیا؟ کیا میں نے خراسان سے آیا ہوں، مجھے دہلی کے اندر کام ہے، میں اپنی منزل پر جا رہا ہوں۔ کہا یہ بیٹھی ہوئی عورت کون ہے؟ کہا میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ تو کہا تو نے اللہ کو کیا کہا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، خالی اس کی پاک دامنی کا واسطہ دے دیا۔ اگر وہ عورت دعا کرتی تو میرے بھائیو اس کی دعا کیا رنگ لاتی؟ یہ لڑکا دعا کر رہا ہے، جس قوم کی نوجوان بیٹیاں پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہیں، میرے بھائیو اگرچہ وہ کم مقدار میں ہو، سامنے بڑے بڑے ریوڑ ہو غیروں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ اور جس وقت یہ اپنی حیا کی چادریں اتار دے اور بے شرم اور بے حیا بن کر کے اپنی عزتوں کو نیلام کرنے لگے، اس وقت میرے بھائیو وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، روئے زمین پر ہنسنے کے قابل بن جاتی ہے۔ تو یہ نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامن کرتا ہے، بچے کو پاک دامن کرتا ہے کہ دیکھ میرے بندے اب تجھے ہم نے ایک حلال طریقہ دیا ہے، اب پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اے میری بندی تجھ کو ہم ایک پاک رشتے کے ذریعے جوڑ رہے ہیں، اب حلال طریقہ تمہیں دیا، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزرے گی تو میرے بھائیو سماج کے اندر بھی عزت ہوگی اور سماج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں لوگوں کے اندر جوڑ رکھے گا۔ یہ ابھی توڑ نظر آ رہا ہے، توڑ نظر آتا ہے، ظاہر میں آئے تو لگتا ہے کہ میرا جگری دوست ہے، لگتا ہے کہ اس سے زیادہ میرا کوئی پکا دوستی نہیں۔ جیسے ہی پیٹ ہو گئی تو ساری سلواتیں پڑھ دیں گے، ساری سلواتیں پڑھ دیں گے۔ یہ بدترین توڑ ہے، یہ توڑ اس وقت آتا ہے جس وقت اللہ کے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا جاتا ہے اور مخلوق کو راضی کیا جاتا ہے، خالق کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے اپنے بندوں کو کہ میرے بندو اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، اب تم ہی معاملے کے اندر درستگی لاؤ اور تم ہی اپنے معاملے کو ٹھیک کرو۔ تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ایک معاملے کو پوری دنیا مل کر کے ٹھیک نہیں کر سکتی اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی اس عنوان سے محنت کر رہے ہیں، اللہ ہر ایک کو دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ میں بھی جو بڑے بوڑھے وڈیل ہمیں معلوم ہے بڑی بیچارے فکر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے جو ہمارے یہاں وڈیل بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایسا معاشرہ اپنی جوانی میں نہیں دیکھا ہے، کبھی نہیں دیکھا۔ آپ میں جوان بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ان وڈیلوں کو پوچھو، ارے شراب کا لفظ بولنا گناہ سمجھتے تھے کہ شراب بولنے کا ہماری زبان پر شراب آوے، شراب بولنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اتنا پاک زمانہ دیکھا ہے، اتنا حیا والا زمانہ دیکھا ہے کہ جوان بیٹی ایک طرف ہے، جوان بیٹا ایک طرف، لیکن رتی برابر ان کے دلوں کے اندر گندگی اور کبھی کدورت نہیں آتی، کبھی بھی میل نہیں آتا تھا، یہ زمانہ دیکھا ہے. اور ایک تو ہمارے جوان بیٹے دیکھ رہے ہیں کتنا ڈفرنٹ ہیں دونوں کے درمیان. یہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے اس سے اچھی تو موت ہے کہ ہم زمین کے اندر دب جائے، قبر میں چلا جائے، یہ بہتر ہے کہ ہم اتنا ننگا پا دیکھ رہے ہیں. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے وڈیلوں اور بزرگوں اور ہمارے علماؤں کے صدقے طفیل ہماری امت پر اور سماج پر رحم کرم کا معاملہ کریں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان برائیوں کو دور کریں، اور اللہ ہونے والے نکاح کو قبول فرمائیں.